मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من مات على العصبية أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے۔ یہ خوف تمہیں جان کا بھی ہوگا، مال کا بھی ہوگا، تمہاری پیداوار میں کمی کا بھی ہوگا۔ ہر طرح کی آزمائشیں تم پر آئیں گی اور اللہ کہہ دے صرف آئیں گی نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بِالضرور بِالضرور آئیں گی۔ کیوں آئیں گی بھائی؟ کیا معاذ اللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد رہے، دنیا میں امن قائم نہ ہو، لوگ بھوک میں مبتلا ہوں، لوگ مسائل کا شکار ہوں؟ تو اللہ کو ان سب چیزوں سے کیا ملتا ہے بھائی؟ انسانوں کو پریشانیوں میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پریشانیوں میں رہے؟ لیکن حدیث میں تو آتا ہے بھائی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، والثمرات، پیداوار کا نقصان بھی ہوگا۔ سارے ہی نقصانات اللہ نے ذکر کر دیے۔ تو اتنے سارے نقصانات میں ڈالنے سے اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں میں۔ میں نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مزے کی جگہ نہیں ہے، یہاں مزے ملیں گے تمہیں لیکن یہ جگہ مزوں کی نہیں ہے، یہاں پیٹ بھرے گا تمہارا لیکن یہ جگہ پیٹ بھرنے کی نہیں ہے، یہاں دولت ملے گی تمہیں لیکن یہ جگہ دولت کمانے کی نہیں ہے، یہاں تمہیں صحت ملے گی لیکن یہ جگہ صحت کمانے کی نہیں ہے، یہاں تم شادیاں کرو گے لیکن یہ جگہ شادیاں کرنے کی نہیں ہے، یہاں تم لائف کو انجوائے بھی کرو گے لیکن یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے. پھر کس کی جگہ ہے اللہ؟ یہ تو نے بنائی کیوں ہے؟ کافر کہتا ہے ایسا ہی بنا دی اللہ نے، کوئی وجہ نہیں ہے. کچھ کافر کہتے ہیں بنائی کہاں، بن گئی خود بخود، خود بخود ہمارا دماغ بن گیا، خود بخود ہماری آنکھیں بن گئیں، خود بخود ہماری ناک بن گئی، خود بخود ہم سب بن گئے اور چل پھر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہو نہیں سکتا بھائی، آٹومیٹک مشین بھی بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے. مینوئل سے زیادہ تو آٹومیٹک مشکل ہے. پہلے مینوئل مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، آٹومیٹک بعد میں، ان پہ زیادہ محنت ہوئی ہے. تو آٹو پہ بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پہلے کوئی آپ کو ایک ٹریک پہ چلاتا ہے، پھر آپ آٹو ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر وہ آٹو پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، اب کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو روکنا پڑتا ہے بس کرو. کچھ لوگ میلے رہتے ہیں، گندے میلے، میلے گندے رہ رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ؟ میل کچیل پہ. کچھ صاف ستھرے رہ رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں، کس پہ؟ صفائی پہ. اب ان کو صفائی ستھرائی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بھائی وہ اسی پہ سیٹ ہو گئے. لیکن شروع میں سیٹ کوئی کرتا ہے یا خود آپ ہوتے ہیں؟ یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، میزائل آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے، یہ سب کیا ہے؟ نیچرل، آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے، چلتا رہے گا. ایسے بیماریاں آئے، پریشانیاں آئے، کووڈ آیا، پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے، موتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے پاس تو ایک، اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. بھائی یہ نیچرل ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے. زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم، پہلے کہتے تھے وقت، وقت کی بات ہوتی ہے، بندے بندے دی بات ہوندی ہے تے وقت وقت کی بات ہوتی ہے. اب کہتے ہیں ٹائم، ٹائم کی بات ہوتی ہے. کل کہیں گے ٹائم، ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے. سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے. امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی. اب تو اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے. تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سالو کہہ دیتے. اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو سالو فرما دے. اور اے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ او اللہ بولو. او اللہ، آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں؟ سب ادھر کو کھسک رہے ہیں، انگلش کی طرف. انگلش ضرور سیکھو، بین الاقوامی زبان ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی. ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں، یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا، یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں. خیر، تو کافر کے پاس تو جواب آسان ہے. کافر، جو کافر کا بچہ ہم کہتے ہیں نا جس کو، اس کے پاس جواب کیا ہے؟ آسان. اس کے پاس جواب آسان ہے بھائی، یہ تو خود بخود ہو رہا ہے، آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. کبھی بزنس اوپر جائے گا، کبھی بزنس نیچے جائے گا، اس میں اللہ کہاں ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر. دہر ٹائم کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، جس کو ہندی میں جمانہ کہتے ہیں. رمضان کو ہندی میں رمضان بولتے ہیں. رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، یہ رمضان میں روزے رکھیں گے. بہرحال جبان جبان کی بات ہوتی ہے، ٹائم ٹائم کی بات ہوتی ہے. تو وما یہلکنا الا الدہر، کافر کہتا تھا ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہمیں نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الدہر، زمانے کو برا مت کہو. اس لیے کہ زمانہ کچھ نہیں کرتا، اصل میں کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ زمانے کی طرف یقینی نسبت، حقیقی نسبت نہ کرو. مجازن تو نسبت ہو جاتی ہے کہ حقیقت میں کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. کافر کو دھوکا اس سے ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے سبب اختیار کرتا ہے. جو سبب اللہ نے پیدا کی ہے نا، انہیں اسباب، تو اس کی توجہ اسباب کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتی. اب دیکھو، دو دکانیں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح بہت، دو دکانیں، دونوں لسی کی دکانیں ہیں، ذائقہ سیم. ایک کی دکان ایسی چل رہی ہے کہ روکنے سے رک نہیں رہی، وہ کسٹمر کو بھگا رہا ہے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دوسرا بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی نہ پیے، کم از کم مکھی تو نہ پیے نا، لوگ نہ پیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دکان میں نے مکھیوں کے لیے نہیں کھولی. اب کافر بولے گا بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی دکان پہ رش دیکھ کے ادھر چلا جاتا ہے، اس کی دکان پہ رش نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ سبب اللہ نے اس کے لیے پیدا کر دیا، اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی طرف نسبت کرے گا. ہم دن اور رات اپنے اسباب کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے، پاکستان نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، جو ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ٹیچر تھے، یعنی جو اسپیشلائزیشن کر رہے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے. کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہوں گے. اور وہ ڈائیگرام بنا کے، پوری تصویر بنا کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہارٹ اٹیک ایسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی یہ تدبیریں ہیں. والد صاحب نے بتایا کہ ٹیچنگ کے دوران، پڑھانے کے دوران ان کو اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. لو بھیا کر لو، کیا کرنا ہے. ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں اپنا کولیسٹرول چیک کر کے رکھو، کروانا چاہیے بھائی، 40-50 سال کے بعد مسائل آتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرو، ہر چیز تمیز سے چل رہی ہے. جو ڈاکٹر لوگوں کو کہتا ہے ظاہر ہے وہ خود بھی کر رہا ہوگا، اور جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کی تو فیلڈ ہی یہی ہے، اس نے اپنا کولیسٹرول، خون میں کتنا گاڑھا پن ہے، اور ای سی جی اور یہ سارے ٹیسٹ کروا کے رکھے ہوں گے کہ نہیں رکھے ہوں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم رپورٹیں کلیئر. اور آپ ابھی پڑھا رہے ہیں کہ جی یہ بلاکیج ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، پراٹھے نہیں کھانے چاہیے، فیٹ مت لو وغیرہ وغیرہ، چینی کم کرو، یہ سب وہ رپورٹیں وہیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور وہ صاحب گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یقیناً اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. سبب کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے دل میں، وہ کرنٹ، جیسے ہمارے یہاں لائٹ ایک دم چلی جاتی ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے ہم لوگ کے یہاں لائٹ جانے کی؟ جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی لائٹ گئی بھی ہوتی ہے، جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی پتیاں بجھی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں تو انڈیا سے ویسے بھی کوئی اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. اب ڈرون گر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے مودی کو. تو لیکن اللہ سے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن کراچی نے اتنے دھماکے پہلے دیکھے ہیں، اتنے دھماکے دیکھے ہیں نا کراچی نے، تو ہمارا امیون سسٹم کافی اسٹرانگ ہوا ہوا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ادھر کرنٹ آتا ہے دماغ سے دل کی طرف، بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ کرنٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کے دل کو انرجی نہیں ملتی، کرنٹ نہیں ملتا، اس سے وہ دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے، آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ یار کرنٹ ہمارا نہ کہیں غائب ہو جائے، ڈرانا مقصد نہیں ہے، مقصد تو ڈرانا ہی ہے. جب تک ڈرو گے نہیں اللہ کو مانو گے کیسے، اللہ کی مان کے کیسے چلو گے؟ یہ اتنا زیادہ دنیا سے دل لگا کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں نا، ہر شخص نے یہ فرض کر لیا کہ میں 100 سال جیوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو جوان ہوں، میری رپورٹیں کلیئر ہیں، میں نہیں مروں گا. احمقوں کی اس جنت سے فوراً سے پہلے نکل آؤ. احمقوں کی جنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سارے جہنم کے اسبابوں اور بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں بیٹھا ہوا کہاں ہوں جنت میں، اس کو کہتے ہیں احمقوں کی جنت. تو مقصد آپ کو ڈرانا ہی ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہو. ایک بم تو وہ وہاں سے آنے کا خطرہ ہے، لیکن ایک بم ہماری باڈی میں بم لگے ہوئے ہیں، گرنیڈ فٹ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسی وقت پھٹ سکتا ہے. تو میرے ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہر فیلڈ کے ڈاکٹروں سے. تو یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا، پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فٹ بالر ہیں، کھیل کے دوران مر گئے. اگر انہیں انجائنا کا کوئی پرابلم ہوتا، بلاکیج ہوتی، تو اتنی تیز بھاگ سکتے وہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا، جو آدمی جاگنگ کر رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے اور سینے میں پین نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اس کی جتنی آرٹریز ہیں وہ سب اوپن ہیں، وہ بالکل کھلی ہوئی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں بھاگتے بھاگتے دھڑام سے گرے، انا للہ. تو میں نے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کہانی؟ بعض دیکھا ہم نے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، بیٹھے بیٹھے نکل لیے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وہ کرنٹ آ رہا تھا، وہ کسی وجہ سے فیوز اڑ گیا یا کیا ہو گیا، جیسے موٹر چلتے چلتے اچانک بند، پتا چلا جی وہ فیوز اڑ گیا ہے. فیوز بھی بہت لوگوں کا اڑتا رہتا ہے. تو کافر کہے گا بھائی دیکھو وہ تو ایک نیچرل ہے، وہاں سے کرنٹ آتا ہے اور اچانک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو مرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے، جو اللہ دل کو اتنا مضبوط بنا سکتا ہے کہ 100 سال دھڑکتا رہے، وہ اللہ جس نے بچے کی پیدائش سے لے کے 60 سال 50 سال تک اس کرنٹ کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا، وہ ایسا سسٹم بنا سکتا تھا نا کہ موت تک ڈسکنیکٹ نہ ہوتا. اس نے اس میں ایک سکم کیوں رکھا ہے، ایک فالٹ کیوں رکھا ہے؟ کبھی کبھار وہ ڈسکنیکٹ بھی ہوتا ہے. وہ فالٹ اس نے اس لیے رکھا ہے بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں لوہے کا نہیں بنایا، میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اے اللہ، جاپانی جب مشین بناتے ہیں تو وارنٹی دیتے ہیں 20 سال کی، 30 سال کی، 100 سال کی، 500 سال کی وارنٹیاں بھی ہیں، اور تو تو احسن الخالقین ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو تو سب سے اچھا بنانے والا ہے، اور تو ایک منٹ کی بھی وارنٹی نہیں دے رہا ہے بھائی. ایک سیکنڈ کی بھی اللہ گارنٹی نہیں دے رہا کسی کو کہ تو بچے گا، اثر تک بچے گا یا زہر تک بچے گا یا کل تک بچے گا یا 50 سال تک بچے گا، کسی ایک کی بھی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہتر بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. جاپان جب کوئی مشین بناتا ہے، روبوٹ بناتا ہے، ہو سکتا ہے ایسے روبوٹ بھی ہو جن کی 100 سال کی گارنٹیاں ہوں. جاپان کا سائنسدان کوئی روبوٹ بناتا ہے تو 100 سال کی گارنٹی لے رہا ہے، اور اللہ انسان کو بنا رہا ہے ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی بولو نہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اللہ ایک طرف تو کہتا ہے میں زیادہ بہتر بنانے والا ہوں، تو نے ایسی مشین بنائی، ایک منٹ کی گارنٹی نہیں، بیٹھے بیٹھے مر جائے بندہ. تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ اگر میں تمہیں گارنٹی دے دوں کہ تم 100 سال جیو گے، تو تم پھر انسان کے بچے بن کے زندگی نہیں گزارو گے، پھر تم انسان کے بچے نہیں بنو گے، پھر تم بولو گے جس 99 سال کے بعد ہم توبہ کریں گے، پھر تم بولو گے اچھا بھی 100 سال تو اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے 99 سال، بلکہ 99 بھی نہیں، جب 99 سال 11 مہینے 30 دن کے ہو جائیں گے، 31واں دن جو دسمبر کا ایک دن رہ جائے گا، اس کے بھی 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 59 मिनट 59 सेकंड के बाद तौबा करेंगे हम, क्या ख्याल है भाई? अभी मुझे और आपको बता दिया जाए हमने 100 साल जिंदा रहना है, तो एकदम से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज। यार 100 साल तो फिर देखेंगे यार, आखिर में सोचेंगे क्या करना है, अभी तो ऐश करो, अय्याशी करो। हमारे एक दोस्त थे, क्लास फेलो थे, क्लास फेलो तो नहीं बस दोस्त थे, तो उन्होंने 20-22 साल में दाढ़ी वाड़ी रख ली माशाल्लाह। तो एक बंदे ने उनको बुला के मेरे सामने बोला, यार अभी तुम्हारी जीने की उम्र है, तुम लौंडे लपाड़े हो, तुम लड़के हो, अभी से तुमने क्या दाढ़ी वाड़ी रख ली, टोपी पहन ली, अभी याशी करो, दुनिया में घूमो फिरो, ये तो आखिरी उम्र के काम है, आखिरी उम्र के धंधे हैं ये, जब थोड़े एजेड हो जाओगे उस वक्त ये चीजें अच्छी लगती हैं, अभी क्या करो ऐश। लोग कह रहे होते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र इन चीजों की, कहते हैं ना बेटा अभी तुम्हारी उम्र सूफी बनने की नहीं है, ये जब दादा नाना बन जाओगे तो करना, और दादा नाना तो कमबख्त बनता कहां है, शादी 40 साल में करेगा तो नाना दादा किधर बनेगा, वो दादे नाने वंस अपॉन अ टाइम हुआ करते थे, जब टाइम पे शादियां होती थी, जवानी में दादा बनता था, महल्ले का दादा हो जाता था थोड़े दिनों में, अभी तो दादा मार्केट से वैसे भी शॉर्ट है और वैसे भी शॉर्ट हो रहे हैं, वैसे शॉर्ट का मतलब ये कि बनने से पहले फौत हो जाते हैं, और वैसे शॉर्ट का मतलब दूसरा वाला वैसे जो मैंने बोला उसका मतलब जो बनते हैं उनकी सेहतें इस काबिल है ही नहीं कि वो जिंदा रहे, बस उनको पोते की इत्तला मिलती है और वो दुनिया से चले जाते हैं क्योंकि सेहतें ऐसी हो गई है, पराठे फोड़ फोड़ के और बिरयानियां और वगैरह वगैरह फोड़ फोड़ के। खैर, तो अल्लाह ताला इंसान की बॉडी की गारंटी नहीं लेते, कितना बड़ा पहलवान हो, कितना सेहतमंद हो। अभी 2-4 साल पहले कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, जिम में ही उसकी डेथ हुई है, तो जिम में एक्सरसाइज के दौरान टहल गए। अच्छा, हम लोग क्या है, जिम में दुनिया से जाने का खतरा ज्यादा होता है, बाहर मुल्कों में मैंने देखा है जब कोई एक्सरसाइज के लिए जिम में जाता है उसका पहले बीपी चेक होता है, उसकी शुगर चेक होती है, समझ रहे कि इस काबिल भी है तू, तो उसके बाद वो इजाजत देते हैं, हमारे यहां होता है कुछ चले जाओ। अब बाज दफा आदमी की शुगर वैसे ही लो हुई हुई होती है, उसको पता नहीं होता, शुगर का पेशेंट बन चुका होता है, उसको पता ही नहीं होता मैं शुगर का पेशेंट हूं, उसने एक्सरसाइज की, उसकी शुगर और ज्यादा लो हुई और वहीं से लो भाई, शुगर लो हुई और काम हो गया, लो भाई निकल लिए। बीपी बहुत ज्यादा पहले से लो हुआ हुआ है, थोड़ी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज से बीपी और लो हो जाता है, पसीना वसीना निकलता है, तो निकला तो थोड़ा बहुत अंदर कुछ बचा था वो भी खत्म। खैर, ये क्या किस्से लेके बैठ गया मैं, तो मैं यस कर रहा हूं कि देखो इंसान की बॉडी की गारंटी अल्लाह ने नहीं ली। अब माज अल्लाह, या तो इसकी अलामत है कि वो बनाने वाला कि बनाने में नक्स है, जाहिर है बनाने वाले के बनाने में नक्स नहीं हो सकता, उसने सूरज बनाया अरबों साल से इतनी एनर्जी दे रहा है, कभी थका नहीं है, 13 लाख गुना जमीन से बड़ा, 13 लाख जमीनें इकलौते सूरज में आ सकती हैं, और ऐसे दहकता हुआ जहन्नम का अंगारा है वो, ऐसी आग फेंक रहा है, लोहा पिघल जाता है, क्या टेम्परेचर है लोहे के पिघलने का, 50-55, तो पानी नहीं उबलता 50-55 पे, खैर 460 डिग्री पे, सही नॉलेज देना, यानी फेंकना नहीं, तो 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सूरज का टेम्परेचर, पिघलने का लफ्ज हल्का है, ऐसा तबाही मचा दे के बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ने बनाया वो, और पता नहीं कहां से उसमें गैस आ रही है। देखो हमारे यहां गैस आती नहीं है, बिल बहुत आता है। एक साहब के यहां बहुत ज्यादा गैस का बिल आया, कहते हैं क्या जहन्नम से कनेक्शन ले लिया क्या, पाकिस्तानी कौम जो है बातों में बहुत तेज हो गई, कह रहे हमने कोई जहन्नम से थोड़ी कनेक्शन लिया हुआ भाई, जितना बिल बात दे दिया। تو کتنا ایندھن اللہ نے سورج میں ڈالا, جلا جا رہا ہے کروڑوں اربوں سال سے. اوف, میں تو وہ ناسا کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کوئی ویڈیو چھوڑتا نہیں ہوں میں جو ناسا کی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا, لوگ کہتے ہیں کباڑ کا ڈبا چھوڑا ہوا ہے, وہ وہاں تک پہنچا کیسے. ہمارے یہاں ناسا سے بڑے سائنسدان ہیں الحمدللہ. اچھا, میں لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اس خبر کا لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ جو خلائی سیارہ چھوڑتے ہیں نا, تو ناسا نے ایک سیارہ چھوڑا ہوا ہے, غالباً 87 میں چھوڑا تھا سورج کی طرف, بہت تیز اسپیڈ میں, سیکنڈوں میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلا جاتا ہے وہ. تو ابھی وہ سورج کے قریب ہے, تو اس میں کچھ ایسا سسٹم لگایا کہ ٹیمپریچر کا اس پہ اثر نہ ہو. وہاں سے وہ کیا آوازیں, بڑی ڈینجرس خطرناک آوازیں ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے. اور وہ جو سورج سے جو شعائیں نکل رہی ہے نا, جو سوری لہریں, جو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, ان شعلوں کی لینتھ پتہ چل رہی ہے کہ کتنے اونچے اونچے تو اس کے شعلے ہیں جو آگ نکل رہی ہے. بہت بڑے بڑے شعلے ہیں وہ, ایسے آگ کا دہکتا ہوا گولا. یہ ہمیں یہاں سے اتنا تمیز کا نظر آتا ہے سورج, اتنی تمیز والی چیز ہے نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. اتنی آگ بھری ہوئی ہے اس میں, اتنی آگ. اور ہزاروں سال تو اس کے مرکز سے جو انرجی نکلتی ہے نا, جو لائٹ نکلتی ہے, ہزاروں سال اس لائٹ کو سورج کی تہہ تک پہنچنے میں لگتے ہیں, اور پھر 9 منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے وہ. تو قدرت کا ایک 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 چیز قدرت کا شاہکار ہے. اور کمال کی بات ہے, وہ سورج کیا کر رہا ہے, زمین کو اپنے محور پہ گھما رہا ہے. زمین چاند کو اپنے محور پہ گھما رہی ہے, زمین چاند کو اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, اور سورج ان سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہکشاں کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ایسے چھپ چلتے چلے جا رہے ہیں, تمیز سے پریڈ ہو رہی ہے پوری. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, تبارک الذی میں سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں, فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, کہ تو اس کائنات کی وسعتوں میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ, تجھے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ ذرا نظر گھما, تم مرجیل بسر, نظر گھما کے تھک گیا ہے, بیٹھ گیا ہے, دوبارہ ایک دفعہ ہمارے کہنے پر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ, آسمانوں کی وسعتوں میں غور کر. اس وقت آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا ممکن تھا نہیں, بس یوں نظر اٹھائی یہی. آج تو آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا آسان ہے, کتنے بڑے بڑے سیارے چھوڑے ہوئے سائنسدانوں نے. تو اللہ کہتے ہیں تم مرجیل بسر کرتینی, دوبارہ اپنی نظر اٹھا, ایک دفعہ نہیں دوبارہ غور کر, بار بار. کرتینی کا مطلب بار بار یہ کام کر. ینقلب الیک البصر خاسئا, اے کافر جو خدا کی تخلیق میں عیب نکالتا ہے, تیری نظر تجھ پر واپس لوٹے گی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی, وہو حسیر اور تھک چکی ہوگی. بعض دفعہ ذلت ہوتی ہے, تھکتا نہیں آدمی, وہ کہتا ہے دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں میں. آپ گئے کسی طاقتور سے لڑنے کے لیے, اس نے ایک تھپڑ لگا دیا آپ کو, آپ ذلیل تو ہو گئے سب کے سامنے لیکن ابھی تھکے نہیں ہو. آپ کہتے ہو چلو دوبارہ ٹرائی کریں گے. دوبارہ گئے, اس نے پھر ایک چپیڑ لگا دیا, پبلک میں پھر ذلیل ہو گئے لیکن ابھی آپ تھکے نہیں ہو. ایک وقت آتا ہے مار کھاتے کھاتے آپ ذلیل تو ہو رہے ہو, تھک بھی جاتے ہو, بولتے ہو بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اب میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی وسعتوں میں جب تم غور کرو گے, اس کائنات کی وسعتوں میں آسمانوں میں دیکھو گے, غور کرو گے, نظر دوڑاؤ گے, تو ایک دفعہ جب نظر دوڑاؤ گے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی عیب نکالے ہم, تو تمہاری نظر ذلیل ہو جائے گی, تھکے گی نہیں. تم کہو گے دوبارہ ہم تحقیق کریں گے, بھائی شاید کچھ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی عیب ہم تلاش کر سکیں. لیکن جب بار بار ہمارے مشورے پر یہ کام کرو گے, ہم تمہیں حکم دے رہے کرو, تو ایک وقت آئے گا خاسئن بھی ہوگی, حسیر بھی ہوگی, حسرت سے تھکی ہوئی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کائنات میں, مچھر پہ غور کر لو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. یار اللہ نے اتنی سی مخلوق کو ایسا زبردست بنایا ہے, 100 آنکھیں اس کی کھوپڑی پہ لگا دی, اتنی سی کھوپڑی پہ 100 آنکھ, تبھی مچھر 360 پہ دیکھتا ہے, 360 پہ دیکھ رہا ہوتا ہے مچھر. نہیں آئی سمجھ میں, ہم سمجھ رہے تو ادھر کو جا رہا ہے ادھر نظر آ رہا ہے, نا 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 نا, وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی اس کا خون چوسنا ہے. اور یہ کام مچھر نہیں کرتا, مچھریا کرتی ہے. مادہ مچھر خون چوستی ہے, نر مچھر خون. کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں, استغفر اللہ. تو مادہ مچھر کیا کرتی ہے؟ خون چوستی. نر مچھر نہیں, مادہ مچھر کو انڈے دینے ہوتے ہیں نا, تو اس کے لیے اس کو خون چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھو ہمیں ہی کاٹتی ہے اور ہمارے ہی خون پہ انڈے بھی دیتی ہے, یعنی اس کی ماں نے ہمارا خون پیا تھا تو اس کو جانا تھا. احسان فرموشی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا خون نہ پیا ہوتا تو اس مچھریا کی ماں نے اس کو جنا ہوتا؟ نہ. ہمارا خون پی کے اس کی ماں نے اس کو جنا, اس کا شکر کا تقاضا یہ تھا اب ہمارا خون نہ پیتی, کہ بھئی مجھے تو زندگی انسان کے خون کے پینے سے ملی ہے, میری ماں نے ان کا خون پیا تھا مفتی صاحب کا تو میں پیدا ہوئی, یا آپ مفتی صاحب کا یا مستفتی صاحب کا جو بھی ہے, تو اس کا تقاضا. لیکن کہتی ہے نہیں, میری ماں نے تیرا خون پی کے مجھے جنا تھا, اب میں بھی تیرا خون پی کے اپنے بچوں کو جنوں گی. اٹ از کالڈ احسان فراموشی. یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے جو خواتین, جو مچھریا کو نہیں کرنی چاہیے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار, کدھر کو نکل گئے ہم؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, تمہیں رحمان کی تخلیق میں بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. عیب کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا نا, ہونا چاہیے اس کی نیچر کے مطابق, بالکل ویسا ہی بنایا اس کو, بالکل ویسا بنایا. تو یہ اس کی علامت ہے, بھائی بنانے والا ناقص نہیں ہے. لیکن پھر وہی سوال, اے اللہ جاپان تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کمپنیاں بٹھائی ہوئی ہیں, سوزوکی کمپنی, ٹویوٹا کمپنی میں کچھ سائنٹسٹ اور انجینئر ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, بھائی کہیں کوئی فالٹ نظر آئے تو بتاؤ, اگلی جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو اس میں ہم اس فالٹ کو دور کریں گے. تبھی وہ جاپانی کمپنیوں کا اب تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی کمپنی لاتی ہے نا کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں, تو جاپان اس سے ایک اسٹیپ آگے جا چکا ہوتا ہے. تو لیکن جب جاپان چیزیں بنا رہا ہے بھائی, وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی فالٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے, ہمیں بتائیے, کمپنی اس کو اگلی دفعہ میں ٹھیک کر دے گی. لیکن پھر بھی وہ گارنٹی لیتا ہے, 100 سال کی 150 سال کی 200 سال کی 50 سال کی گارنٹیاں لے لیا. اللہ کہہ رہے میری بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں ہے, لیکن گارنٹی نہیں لے رہا. اتنی سی بھی گارنٹی نہیں ہے. بعض دفعہ تو اللہ نے, فرشتے نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مرے گا. یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا, یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے سال بعد مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے 2 سال بعد مر جائے گا, یہ 50 سال کا ہو کے مرے گا, اور یہ 100 سال کا ہو کے بھی نہیں مرے گا. جیسے طارق بھائی, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے ان کی عمر میں. ان کے ساتھ کے جتنے تھے مارکیٹ سے, ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر تھے, اللہ نے ان کو بڑا اسٹیمنا دیا ہے, حوصلہ دیا ہے, بہت ساری بیماریاں جھیلی ہیں انہوں نے. اچھا, جب بھی مجھ سے ملتے ہیں, مفتی صاحب میرا آخری وقت ہے بس میں جا رہا ہوں, 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ اور برکت دے ان کو. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو 20 سال سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں گیا اور واقعی بیماریاں دیکھ کے لگتا ہے گئے, ان کے علاوہ ان کے ساتھ کے سب چلے گئے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں صاحب بس میرا آخری وقت ہے, راشا بھی ہے نا ان کو, بس میں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ طارق بھائی انشاءاللہ نہیں جاؤ, اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور مزید 20-30 سال اللہ آپ کو انشاءاللہ رکھے گا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو نہیں ہل رہے تھے وہ ہل گئے. آپ ہل رہے ہو مگر ہل نہیں رہے, آپ کو اللہ اور لمبی زندگی دے گا. اس کی ایک وجہ ماشاءاللہ اللہ سے تعلق بھی ہے, جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے ویسے خوش رہتا ہے، وہ ٹینشن زیادہ لیتا نہیں ہے وہ. خیر، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اللہ کہتے ہیں میری بھی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یا ایک اشکال ہوتا ہے کہ معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. اللہ اگر کبھی کسی کو معذور پیدا ہی نہ کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ معذوری کیا ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء باغدادھا، ہمیشہ کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزٹ سے. نابینا اگر نہ ہوتے تو آنکھوں کی نعمت کا پتہ نہ چلتا. تو اس سو میں ایک آدھ اللہ نے اس لیے رکھا ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے، اس کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے. فالٹ کا مطلب کوئی کام بغیر حکمت کے اس نے نہیں کیا، ہر کام حکمت سے کیا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالی کی حکمت نے تقاضا کیا کہ انسان کی زندگی کی گارنٹی نہ لی جائے، کسی پر کسی بھی وقت میں موت آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خود بتاتا ہے قرآن میں، کافر کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ایسے ہی کچھ نہیں ہو رہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے دنیا میں غم اور پریشانیاں اس لیے رکھی ہیں اور موت اس لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر موت نہ ہوتی، پریشانیاں نہ ہوتی، تو رزلٹ کیا نکلتا؟ رزلٹ یہ نکلتا کہ سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جاتے. یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات ضرور کروں گا آپ سے. دیکھو جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں، ایسے ہی اسلامی ملکوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. ہر وقت اپنے ملک کو معیشت کا تانا دینا، ہم غریب ہیں اور وہ اتنے ترقی کر گئے، ہم ایسے ہیں وہ اتنے ترقی کر گئے. آج ہم بے غیرت بن جائیں، غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے، ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے، ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی، دولت دنیا میں سب کچھ ہے. تو بھائی قارون، فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا، ان کے پاس کم دولت ہے. تو دولت 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 پاگل بنا دیا بھائی. دولت کمانے کی کوشش کرو ضرور. جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہے اچھا نہیں ہے، لیکن ملے گا ہر ایک کو نہیں. کتنے لوگوں کی کوششیں ضائع جائیں گی، کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں. اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا تو دولت ملے گی، اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ غریب رہیں گے. آج ہم اپنی ایٹمی طاقت سے دستبردار ہو جائیں، ایٹمی اثاثے ان کے حوالے کر دیں، سونے کے نوالے کھاؤ گے آپ، میں اور آپ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. میں پہلے اس بیان کو تھوڑا سا مکمل کروں، پھر اس پہ بات کروں گا. تو اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح سے، اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب ہم تمہیں آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. یعنی آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کریں. آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے. ابھی آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آپ کی ذاتی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہو، بیماری آ جائے، کینسر آ گیا، کوئی بھی بیماری، کچھ بھی ہو گیا، ایک آزمائش یہ ہوتی ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے اجتماعی، قوم پہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، کنٹری پہ آزمائش آئی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، تو اس آزمائش میں اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو. صبر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں اس مصیبت میں صبر کر رہا ہوں. نہ نہ نہ, یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم صابر نہیں کہلائیں گے. اللہ کہے گا کہ تم صبر کر رہے ہو تو یہ پھر مانا جائے گا کہ ہم کیا ہیں, صبر کر رہے ہیں. پہلی بات, جب کوئی غم آئے چاہے اجتماعی ہو انفرادی ہو, جزا فضا نہیں کرنا, ہا ہو ہی ہے چیخنا چلانا اور اپنی اوقات سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا, جیسے کہ آج ہو گئے ہیں. جب میں کمنٹس دیکھتا ہوں نا, ایک میزائل آ کے گرا تو کمنٹس آپ دیکھیں, وہاں سے یہاں تک میزائل چل کے آ کیسے گیا, گر کیسے گیا, ہمارا میزائل سسٹم کہاں گیا. یہ رونا, وہ دیہاتوں میں جو عورتیں نہیں ہوتی جس جنازے دیکھ کے پیٹ رہی ہوتی ہیں, یہ وہ اسٹائل ہے. جنگ ہو رہی ہے بھائی, اگر بٹن دبتے ہی میزائل پھٹنا شروع ہو جائے تو جنگ کس بات کی. آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے, اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو. نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے, غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے, باقاعدہ فرار ہوئے ہیں, لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو, فرمایا نہیں تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. فرمایا نا 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 نا, بھاگنے والے نہیں ہو, یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں, تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے. کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو, دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے. اور ہم جنگ جیت رہے ہیں اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں, ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں. یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. اتنا کسی قوم کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں, گرتے بھی ہیں, ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے, ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا, اس پہ بھی یہ تبصرہ, یہاں تک آنے کیوں دیا. نہیں یہی بات میرا خیال, یہاں تک. اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات, ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئے. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی, وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی, اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک, ایکچولی یہ وجہ تھی, جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے, میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پوزیٹو بات کرو, لوگ درباری ملہ, سرکاری ملہ, فوج سے پیٹ, یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, پانچ روپے تو دور کی بات, پانچ آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے, نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامع تو رشید, وہ بےچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامع تو رشید کوئی مراعات لے رہے ہیں, نہ ہم لے رہے ہیں. ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی لاشیں. یہاں 24 کروڑ عوام ہے, 24 کروڑ عوام ہے, کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریہ کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے. تم منفی باتیں, منفی باتیں, منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین, یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے, کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں, ان کے جنازے. ان کا ایک پائلٹ مارنا, درجنوں عوام کو آپ مار دو, فوج کہتی ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے. لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا, یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے, یہ ذلت اب ہمارا مقدر. باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں, نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں, دیکھو ہی نہیں, بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا, میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں. तो सुबह मैंने उठ के पूछा हाँ भाई क्या रिपोर्ट है, रात को देखो ही। जंग से में इतनी डिप्रेशन नहीं होती इंसान को जितनी अपनी कौम के हालात देख के होती है भाई। शिकस्त भी हो रही हो ना, शिकस्त भी तो भी हौसला बढ़ाया जाता है, ना 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 तुम शिकस्त खुर्दा नहीं हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और यहां शिकस्त नहीं हो रही, फतह हो रही है, उसमें भी मनफियत निकाली जा रही है, मनफी बातें की जा रही है। वो मिसाइल चल के आ कैसे गए यहां तक, और वो ड्रोन यहां तक पहुंच कैसे गया, तमाशा देख रही है फौज। फौज जो कर रही है बॉर्डर पे कर रही है, मैं फौज का नुमाइंदा नहीं हूं, ना मेरा कोई बच्चा भतीजा भांजा आर्मी में है। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है मेरे भाई, मुल्क गया हम सबकी वाट लग जाएगी। इतने मजे से नहीं बैठे हुए हो गए, और सबसे ज्यादा मजहबी लोगों को नुकसान होगा। अभी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इतनी जबरदस्त स्टेटमेंट आई कि ये जिहाद है, उस पर नेगेटिव कमेंट्स मुफ्ती तकी साहब दरबारी सरकारी। अबे मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई, मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। तो और किसे जिहाद कहते हैं? लोग कहते हैं फिलिस्तीन को भूल गए, उस वक्त जिहाद का फतवा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया फतवा भाई? उस वक्त भी जिहाद का फतवा है, अब भी जिहाद का फतवा है, उस वक्त भी था अब भी है। तो जो कुरान कहता है ना वबशीर साबिरीन, सबर करने वालों को खुशखबरी दे। तो ये जो हम में से बाज लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना कमेंट्स में, ये सबर नहीं है, ये क्या है? बेसब्री है। एक साहब जानने वाले, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उधर से ड्रोन आके सिविलियन पे क्यों गिरा, फौज पे क्यों नहीं गिरा? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो जंग के मौके पर ना इस तरह की बातें करके ये शो करना कि हम अपनी अस्करी ताकतों के साथ नहीं है, यानी फौज पे गिराओ हम पे ना गिराओ, इससे दुश्मन खुश होगा, और ये गद्दारी में आती है ये सब चीजें। तो उनका जवाब आया कि आप भी तो जनरल मुशर्रफ पे बड़ी तनकीद किया करते थे मुफ्ती साहब, अब हमने अगर फौज पे तनकीद कर दी तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जनरल मुशर्रफ अभी जंग लड़ रहा होता ना तो मैं अपनी तमाम तनकीदें फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देता, डिले कर देता, जब जंग में फतह हो जाएगी तो करूंगा दोबारा से। ये मौका नहीं है, मौका नहीं है ये तनकीदात का। और डिपो पे आर्मी के भी हमले हुए हैं, आप तो रिपोर्ट भी गलत पेश कर रहे हो। लाहौर में जो हमला हुआ है हमारे दोस्त, ये मैं न्यूज चैनल की खबर नहीं बता रहा, ये तो हमारे जो दोस्त हैं जिनसे हमसे लाहौर में बैठे हुए उनसे कॉल पे बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि इधर आर्मी के आर्मी एरिया पे हमला हुआ है। फर्जी चीजें बना बना के मनफियत फैलाना। इंडिया हमला सिविलियन पे कर ही इसलिए रहा है कि ताकि सिविलियन अपनी फौज के खिलाफ खड़ी हो, इनमें जोश पैदा हो। उसका मकसद ही यही है कि ये अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं किसी से। उसको पता है हम नहीं मार सकते इनकी फौज को, यहीं से लोगों को खड़ा करो फौज के खिलाफ। अभी मेरे भाई तमाम इख्तलाफात को खड्डे लाइन लगा दो, अकलमंद कौमें यही करती हैं, खड्डे लाइन लगाओ, बाद में लड़ना, मैं भी इस लड़ाई में आपके साथ हूंगा, बाद में लड़ेंगे, हम तो लड़ने वाले लोग हैं, दुश्मन से ना मौका मिले आपस में लड़ते हैं, गोश खाते हैं, लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी खुदा के लिए, अभी मुशर्रफ और बुलू कहते ना मुस्लिम, आपने भी तो मुशर्रफ की मुखालफत की है भाई, की है, लेकिन जंग थोड़ी हो रही थी। मुशर्रफ अगर इंडिया से जंग कर रहा होता, इंडिया ने अटैक किया होता और मुशर्रफ लड़ाई कर रहा होता, फिर हम कहते मुशर्रफ ऐसा मुशर्रफ वैसा, फिर अगर कहते तो हम गद्दारे वतन होते, फिर गद्दार कहलाते हैं। जैसा भी है, जब लड़ाई हो रही है तो हम किसके साथ हैं? हज्जाज इब्ने यूसुफ कितना जालिम था, लेकिन जब उसने जंग की है मैदान जिहाद में, सहाबा उसकी सफ में शरीक होकर लड़े हैं दुश्मन से, भाई ये जैसा वर्दी है, अभी क्या कर रहा है, लड़ किससे रहा है? इस्लाम दुश्मनों से लड़ रहा है। तो मनफी बातें मत करो, ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आप पता बता, किसी को कुछ भी नहीं होता। मैं जब बाघा बॉर्डर गया वहां मैंने एक बयान दिया, उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पेड हैं, लिफाफे मिल रहे हैं। अल्लाह की कसम हमने किसी फौजी से राब्ता नहीं किया कि हम बाघा बॉर्डर जा रहे हैं, क्या ख्याल है कितने पैसे मिलेंगे। हम जब वहां पहुंचे हैं फौजियों को भी नहीं पता था कि हम आए हुए, उनके जब पता चला बहुत खुश हुए। उस कर्नल थे, उन्होंने कहा कि हमें हौसला चाहिए भाई, हौसला पब्लिक, तो बहुत खुश हुए कि आप लोगों ने आके हमें हौसला दिया। कुछ उनको जिहाद की आयतें सुनाई, کچھ ان کے اپریشیٹ کیا, اتنا خوش ہوئے کہ دل باغ باغ ہو گیا, کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر. اور سامنے کیا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, تو سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, تو قوم بھی دشمن ہوگی, تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے, ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, نا. وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو, انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بےچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے, ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ, یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں, مودی نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنا ظلم کیا احمد آباد میں مودی نے, کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی, کسی تنظیم کے غنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو, اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, مسلمانوں کو جھنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے, وقف کی زمینیں سرکاری املاک ملی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں, جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے, مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت, جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں, ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے, تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی, آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں, ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے, ہمارے بھی اختلاف ہیں, لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے, میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے یا میں تو ہوئی پھڈے بات, چار شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں, ساس سے لڑ رہا ہوں, سسر سے لڑ رہا ہوں, لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے, ابھی فی الحال کیا کرو, ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی, ساس بہو کی لڑائیاں, سیاسی لڑائیاں, فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں, سسٹم. جو ہمارے الیکشن ہوئے وہ کس سے ہوئے ہیں؟ سسٹم. ساری دنیا کو پتا ہے, لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. ابے جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا, اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو, تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ, یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی صاحب, مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, سسٹم کے تحت ہی سب کچھ. گھروں میں کون سا سسٹم ہے؟ سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی. 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے؟ شوہر سچ بولتا ہے گھر میں؟ دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا, شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا, تو بیوی سے پٹتا تھا. ایک دن وہ آیا, دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتا نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں, اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں. بیگم آئی, بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم, میں تو ایک گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں. کہہ رہی کمبخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے. تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے. انڈیا ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں. لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے, اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی, تو اس پہ ہم نے باویلا نہیں کرنا, کیوں مر گئے, فوج کہاں ہے. جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں, مارتے بھی ہیں, مرتے بھی ہیں, سب کچھ ہوگا. اور اس سے بڑی بات, یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے؟ فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر, تیرا کیا ہوگا کالیا؟ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے, حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا. تو مثبت سوچ رکھو, ورنہ دماغ میں ایک دن برین ہیمریج سے پھٹ کے مر جاؤ گے کسی دن. جو آدمی منفی سوچتا ہے نا, منفی یہ کیوں ہے, جیسے فسادی کچھ مرد فسادی ہوتے ہیں گھروں میں, کچھ فسادی عورتیں, دفتروں میں مرد ہوتے ہیں کچھ فسادی, آپ نے دیکھا ہوگا, جہاں بھیجو گے وہ سارا سسٹم تباہ کر دیں گے, غیبتیں کر کر کے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ میرے بعد آیا تھا, اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے, میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں, ابے اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے, کمبخت اس کی کوالیفی, تو میٹرک پاس ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے, اس لیے زیادہ ہے. یار یہ غلط ہو رہا ہے, یہ میں اتنے عرصے سے باس کی جو ہے نا وہ چمچا گیری کر رہا ہوں, اور یہ دیکھو یہ دفتروں میں ایسے فساد, مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کلر ہے, 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں, ایئر کنڈیشن نہیں ہے, چندہ 5 روپے کا بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے. تو ہوتے ہیں ہر جگہ فسادی لوگ ہوتے ہیں, منفی گھروں میں تو بہت ہوتے ہیں لڑوانے والے, یہ میاں بیوی کو لڑواتے ہیں, ساس بہو کو لڑواتے ہیں. ساس بہو کو تو لڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ خود ہی لڑ رہے ہیں, تو ماں کے اور آگ لگا رہے, چنگاری لگا رہے ہیں, ان کو لڑوا رہے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا, تو مجھے اندازہ ہوا, میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا, تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا, یار ہماری اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے, ان کے گھر دوستی ہوتی ہے, تو آ کے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں, اس وقت ہم نا تجربے کار تھے, پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا بعض خواتین کا گھر میں دیکھا, وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے, گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے, اچھا والا نہیں ہو رہی تھی, یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا, وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے, ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی, اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں, اللہ معاف فرمائے, کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے, صرف 2, لیکن بہرحال مجبوری تھی, اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے, تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا, میں باہر ہی کھڑا رہوں گا, تو اس لیے 1 بائی 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں, تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھے گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے, یا میں وہیں بیٹھا رہا, ورنہ وہ مجھے یاد نہیں, بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا, وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا, دوسرے گھر والوں کو, ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا, بھائی کیا ہو گیا, اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا, کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے, لیٹ نائٹ, رات دیر ہو گئی, دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا, بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے, اس کے بعد لڑائی شروع, ڈرون پہلی والی سے, جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا, ڈرون حملے شروع, اور دھمکیاں اور ڈرون, بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ, ہلکی ہلکی, کہ آپ نے, آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے, آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے, میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں, بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں, اور ویلیو کسے کہتے ہیں نا. اب اچھا خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی ہیں. شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں, پوری ایک دم سے کلیئر بات ہونا تو آپ ہی وضاحتی بیان دے دیں تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے, اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے. اب بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں اس کو, خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں؟ نہ, یہ ہلکی پھلکی فائرنگ, پھر میزائل گرنیڈ ایسا. بھائی جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتا یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی, ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے, اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا, جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں, اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا. حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد سے کی تھی, دیر ہو گئی تھی, تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. کیا وضاحتی بیانا, میں ٹائم تھوڑا بتاؤں کہ دیکھو اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گئے. بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے. کتنا خرچہ ہوا میرا, کتنا ٹائم لگا, لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا ہے جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا. کیا ضرورت تھی یار, یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی اپنے خوشبو لگا کے آئیں, اکیلے بیٹھے آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے. آپ خوشبو لگا کے آئیں, خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا, تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی, جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے, سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہوئی, کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں کرواؤ, کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا, ہاں ہاں, تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے, یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں, صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تم فرار ہونے والے نہیں ہو, تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ تو صحابہ, یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے, تو ہم کیوں حوصلہ. اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں, مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں, تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی, وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھی. آپ آئے, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں, انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں, آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ خاتون چلی گئی گھر, کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے, تو وہ بےچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں, تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں. تو الٹی الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے, اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرما. جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.
جی مفتی صاحب ذرا دو تین سوال تھے میرے, وہ میں اپنی اصلاح کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں اور اس طرح کافی لوگوں کی اس میں اصلاح ہو جائے گی. اور وہ وہی بات ہے کہ بات کو مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے, اور وہ میں نے آپ سے تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے ایک سوال کیا تھا, اس کو میں ذرا تھوڑا سا ایک دوبارہ دہرا دوں گا تو اس کا ایک جواب ذرا صحیح معنوں میں ذرا مل جائے تو اچھا ہے. کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے, کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. تو اعتراض کرنے والوں کو تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ جب اعتراض کرنے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, صحابہ کو نہیں چھوڑا, اور نبی کے جو وارث ہیں آل علماء ورثۃ الانبیاء جب ان کو نہیں چھوڑتے تو مجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ تو اعتراض کرنے والوں کا کام ہے اعتراض کرنا. میرا سوال یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی دو قسمیں ہیں, چاہے بجری لینے جائیں بجری کا ٹرک یا سونا لینے جائیں. بجری سب سے سستی ہے, سونا سب سے مہنگا ہے. ان کی بھی دو قسمیں ہیں, تو دودھ دہی کپڑا وپڑا سب کی دو قسمیں ہیں. تو مسلمانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک نمبر اور دو نمبر. مرد کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک نمبر اور دو نمبر. اسی طرح علماء کی بھی دو قسمیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نمبر مسلمان وہ ہے کہ یقین جو فجر کا اہتمام کرے گا, اپنا الارم لگائے گا, اس کا اٹھنے کا اہتمام کرے گا, وہ ایک نمبر مسلمان ہے. اور جب آنکھ کھل جائے گی تو مسجد کی طرف دوڑ لگائے گا تو یہ ایک نمبر مرد ہے. اور جو یہ نہیں کر رہا وہ دو نمبر مسلمان ہے, دو نمبر مرد ہے. اب آگے جا کے میں نے علماء کی بات یہ کی ہے, دوبارہ میں کر رہا ہوں, کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ لاکھوں کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو 7:30 کا الارم لگاتے ہیں, گویا انہوں نے تو فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا.
جی
اگر انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تو علماء کہہ رہے ہیں کہ ایمان چلا جائے گا, ٹھیک ہے.
جی
اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلی جائے گی. اب تیسرا سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو حرم کے بچے پیدا نہیں ہوں گے. اب رہا سوال یہ کہ میں کسی کو حرم کا قرار دے نہیں رہا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اس کا جواب دیں کہ وہ حرم کے بچے پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے, میں گیا ہوا تھا سعودیہ تو آپ کا پیچھے کوئی بیان آیا ہے, اس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح کی بات کہی ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی فون آئے, خاص طور میرے بچوں کے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے, اب وہ پتہ نہیں مذاق ہے آپ کا یا جائے جو بھی ہے, اس کی بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا کہ آپ کو میں اتنا اصرار کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ آپ اتنا پریشان آ گئے کہ امامت چھوڑنے پہ تیار ہو گئے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یعنی میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ نہیں آپ کافر قرار دیں اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں, تو میں نے آپ کو کون سی حدیث بتائی ہے یا میں کون سا آپ سے اصرار کر رہا ہوں؟ میں نے تو یہ سوال کیا تھا اور اس سے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے.
بھائی یہ رفیع بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ فجر کی نماز جو جان بوجھ کر قضا کر دے تو مفتی صاحب وہ تو کافر ہو جاتا ہے, اس کے بچے یعنی جب بیوی نکاح سے گئی تو بچے بھی ناجائز پیدا ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا یار رفیع بھائی, میں نے کوئی ایسا کلپ چلایا جس میں میں کہہ رہا ہوں رفیع بھائی یار مجھے امامت چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہو, تم ایسی باتیں کروا رہے ہو. تو رفیع بھائی اس کو دل پہ لے گئے, وہ میں نے مذاق کیا تھا, یہ مقصد نہیں تھا. میں واقعی امامت چھوڑ رہا ہوں یا ان سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں, 2006 یا 2007 میں آیا ہوں میرا خیال ہے, 6 کے شروع میں. تو سلیکشن بھی انہوں نے ہی کی تھی, ان یہ تھے اور دو چار لوگ اور تھے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے امامت چھوڑ رہا ہوں, وہ مذاق کیا تھا. تو وہ بعض دفعہ مذاق کو بھی پھر ڈیٹیل سے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ مذاق تھا, یہ حقیقت نہیں تھی. تو مذاق تھا, وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے سے کافر ہوتا ہے, تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے, نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے, اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. تو جب کافر نہیں ہوتا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹتا, جب نکاح بھی نہیں ٹوٹتا تو بچے بھی حلال ہی ہوتے ہیں, ناجائز نہیں ہوتے. مسئلہ
یہ بھی تھوڑا واضح نہیں ہوا یہ سوال.
اچھا اچھا واضح نہیں,
میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جو 7:30 کا الارم لگا رہے ہیں دفتر جانے کے لیے.
اچھا جو علماء,
انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا نا, آپ یہ اس کا جواب دیں.
جو ارادہ ہی نہیں کر رہے فجر پڑھنے کا, ان کو بھی کبیرہ گناہ ہوگا نا, کافر نہیں ہو جاتے. وہ جو کہہ رہے ایمان چلا گیا, یہ مبالغتن کے تشدید کے, وہ کام اس نے کافروں والا کیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا, جو معاہدہ پورا نہیں کرتا اس میں ایمان ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا. کافر کا مطلب کام اس نے کون سا کر لیا, کافروں والا. اس کو کہتے ہیں کفرن دون کفرن, چھوٹی نوعیت کا کفر, جو کافروں والا کام. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کے پاس بہت کم پیسے ہو, ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو ٹکا ہے نہیں, حالانکہ پیسے تو ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کے پاس ایمان تو ہوتا ہے لیکن بہت تھوڑا ایمان ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو اس لیے ایسا کہا جاتا ہے.
ایک بات اور تھی
جی,
کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی سوال کرنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو, آپ ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں, ٹھیک ہے, तो मैं समझता हूँ कि वो इस बात की फिक्र ना करें जवाब देने में या सवाल करने में कि राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। एक वक्त में एक को तो नाराज करना होगा, या तो शैतान को खुश कर लो या रहमान को खुश कर लो, दोनों एक साथ तो राजी हो नहीं सकते।
बिल्कुल सही। अच्छा भाई, खुद से कम सिन लड़का पसंद आ गया, वालदेन नहीं मान रहे, क्या करूं? खातून कह रही है कि कोई लड़का इनको कम उम्र पसंद आ गया है। कितना कम उम्र है, गोद लिया हुआ है किसी ने? अब पसंद ना पसंद का तो आजकल कोई मयार ही नहीं है, कोई भी किसी पे भी दिल आ जाता है। माँ बाप देखते हैं कि ये पसंद के काबिल भी है या नहीं है। अब बहुत कम सिन लड़का है, वो संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा आपको? इश्क का भूत 4-6 दिन में उतर जाता है। शौहर में और बॉयफ्रेंड में फर्क होता है। शौहर का काम है जिम्मेदारी उठाना, संभालना, तो वो मिच्योर लड़का कर सकता है। ये आपसे उम्र में जो बिल्कुल ज्यादा कम है, तो मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है। वालदेन को चाहिए उस लड़के से मिलें, देखें अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, कुछ जिम्मेदारियां उठाने के काबिल है, तो कर दें शादी, क्या जा रहा है इसमें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई, 15 साल आपसे उम्र में बड़ी थी, वो 40 साल की थी ना, तो 15 साल उम्र में बड़ी थी हजरत खदीजा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि अब्बा अम्मा की मर्जी के बगैर आप कर लें, क्योंकि लड़कियां या खवातीन मिच्योर नहीं होती हैं। माँ बाप, बाप जो है खास तौर पे, माँ भी नहीं, शरीयत ने इसमें बाप को वली बनाया है, तो ऐसे मौके पे बाप का फैसले को वैल्यू देनी चाहिए। हाँ, बाप को चाहिए कि लड़के में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ उम्र कम है और जिम्मेदार आदमी है, तो कर दें, फिर उम्र का फर्क ना देखें। मैंने ऐसी शादियां भी देखी हैं अपने जमाने में, देखी हैं जब हम छोटे थे, कि बड़ी उम्र की खवातीन की शादी नौजवान लड़के से हुई, वो लड़के और लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, हो गई शादी, आज अब तक माशाल्लाह 20-25 साल हो गए, अच्छी जिंदगी गुजर रही है उनकी। तो ये हम लोगों में ये चीजें हिंदुओं से और गैर मुस्लिमों से आई हैं कि ये इतना लड़का की उम्र इतनी हो और लड़की की उम्र इतनी हो, और फिर ये खानदान हो और ये हो, ऐसा नहीं है। सहाबा में, ताबईन में हम देखते हैं बड़ी उम्र की खवातीन की कम उम्र लड़कों से और कम उम्र मर्दों से निकाह होता था, बड़ी उम्र के मर्दों का कम उम्र औरतों से निकाह होता था, और वो बड़े कामयाब चलते थे निकाह। तो जहां दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी हो जानी चाहिए, बस। बाकी इसमें दूसरी खराबियां बाज दफा होती हैं, तो वो फिर अब्बा को चाहिए देख लें, कोई और कोई खराबी अगर कोई नहीं है, सिर्फ उम्र का ही फर्क है, तो फिर कर देने का। लेकिन अगर और भी कोई मसला, सिर्फ उम्र कम नहीं होती, बाज दफा और भी दीगर कुछ मसाइल होते हैं, फिर अब्बा की माननी चाहिए। मजबूरी के तहत अगर कोई कुरान की झूठी कसम खा ले तो इसका कफारा क्या होगा? वही कफारा है जो कसम उठाने का कफारा है। अगर माजी की कसम उठाई है तो गुनाह कबीरा है, और अगर फ्यूचर में किसी काम के करने की कसम उठाई है तो उस काम को करे, नहीं करेगा तो 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाए और या 3 रोजे रखे लगातार। मजबूरी से मुराद अपनी इज्जत और वालदेन की जान लेवा तबीयत। बस मजबूरी में कसम तोड़ना जायज है, फ्यूचर की कसम जो होती है, लेकिन कफारा अदा करना पड़ेगा। मुफ्ती साहब, जब जिस्म के बाल काटने होते नहीं तो क्या सारे बाल काटने होते हैं? क्योंकि मुझसे सारे बाल नहीं भाई, जब कौन से गैर जरूरी बाल तो काटने चाहिए, ब्लेड से साफ करें या वैसे। बगलों के बाल नोचना सुन्नत है। अब लोग कहते हैं चीखें निकल जाती हैं हमारी, पहली दफा में चीखें निकलती हैं उसके बाद कुछ नहीं होता, तो सुन्नत यही है कि उसको नोच के साफ किया जाए, उससे सफाई भी ज्यादा होती है, बाल दोबारा जल्दी उगते भी नहीं है और कुछ वक्त के बाद खत्म ही हो जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही सुन्नत है, नतफुल इबिस, और सहाबा में, ताबीइन में, अरबों में यही रिवाज है। तो बारल ना होने से बेहतर है कि चलो जो तरीका सूटेबल लगे उस तरह से साफ कर लें। अब ये आपका सवाल मुझे समझ में आया नहीं है। मुफ्ती साहब, आज मेरा इस्लामियात का इम्तिहान हुआ था जिसमें 2 अहादीस में से एक का तर्जुमा और तशरीह लिखनी थी, वो है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा ली अखीही मा युहिब्बा ली नफ्सिही मा आलम, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इक्तअला मा आलम मन इक्तसदा। मैंने पहली करी जिसका मैंने लिखा जो इस मुसलमान का ईमान पुख्ता है। अबे तू पूरे इस्लामियात के पेपर लेके आ गया यहाँ पे अपने भाई के लिए, वो भी अपने भाई, तो मैंने जवाब सही लिखा है या 4 नंबर गवा दिए। पहली हदीस जो है ना, उसका मतलब ये है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اور جو حدیث میں دوسرا, ما اعلی من اقتصد, جو اعتدال سے چلتا ہے وہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا. یعنی بیلنس لے کے جتنی آمدن ہے اس کے اندر اندر خرچہ کرو آپ, تو کبھی آپ پہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا. فقر و فاقہ انہی پہ آتا ہے جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں. مفتی صاحب, کیا بیٹے سے کیا بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یار, اردو کی واٹ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے یار, اتنی اردو کی رائٹنگ کی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, کچھ رائٹنگ سیکھ لو یار اردو کی یار. کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے پورا بندہ لیٹا ہوا لٹایا ہوا ہے, لیٹنے ایسے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ بیڈ پر لیٹ گئے تو نہیں, لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. فائرنگ سے وضو ٹوٹتا ہے, ڈرون حملوں سے وضو ٹوٹتا ہے, گرنیڈ سے وضو ٹوٹتا ہے, ایٹمی دھماکوں سے وضو ٹوٹتا ہے, خالی لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مفتی صاحب میرا دوست ہے, اس کے ساتھ بہت پریشانی آتی رہتی ہے, میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھا کرو, شاید اللہ ان پریشانیوں کو تم سے دور کر دے. وہ مجھ سے کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو, تمہیں پتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے, شاید جو سال میں ایک بار نماز پڑھتا ہوں اس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور تمہاری نہیں, اس کو سمجھاؤ تو میرا بھی ایمان میں شک پیدا کر رہا ہے. تو نہیں سمجھائے آپ اس کو, اگر وہ سمجھانے چاہیے اپنے حال پہ چھوڑ دیں, جو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو. نماز پڑھو, اللہ قبول کر رہا ہے انشاءاللہ, اللہ سے رحمت سے امید لگاؤ, اللہ کیوں ضائع کرے گا. قرآن کے الفاظ دیکھو کتنے زبردست ہیں, اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم اللہ کی مان کے چلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ کو شوق تھوڑی ہے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کا. اللہ نے کہا یہ پانچ نمازیں پڑھو, پڑھ لو, وضو کرو, وضو کر کے پڑھ لو, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. میرے بھائی مفتی صاحب یہ کیا لکھا تھا, کمبیٹ سپورٹ جیسے اولمپک میں ریسلنگ یا پھر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا, کی کمائی حلال ہے یا نہیں کمائی, یہ سوال لکھ کے بھیج دیں. ریسلنگ میں کیا کیا ہوتا ہے, میں تو سنا ڈرامے بازی ہوتی ہے اس میں, ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے. اب تو مجھے یہاں لگا, شابش مکہ لگا, میں ادھر گھوم کے جاؤں گا, گروں گا, ایسے لگے گا کہ میں مر رہا ہوں لیکن مروں گا نہیں. اس کے بعد جب میں اٹھوں گا تو ایک لات میں تجھے زور سے ماروں گا, اس کی پہلے پریکٹس بھی کی ہوئی ہوتی ہے, اتنی زور سے ماروں گا کہ تو نے وہاں جا کے زور سے گرنا ہے اور ایسا لگے اب تو مر گیا لیکن مرنا نہیں. اس طرح میں نے سنا ہے, نورا کشتی ہوتی ہے, واللہ عالم. یہ سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے, ریسلنگ کی مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. یہ جو بھی ہے وہ سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں نا تو تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ فرمایا ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے. پوچھنا تھا کہ ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا کیسا ہے, صحیح نہیں ہے. سودی بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ لینا ٹھیک نہیں ہے. ابھی کوئی طریقہ کار چینج نہ ہو گیا ان لوگوں کا, یہ مسئلہ بھی دوبارہ میں بتاؤں گا. ان کے بینکوں کے نا سیٹ اپ بہت جلدی جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار. مودی صاحب نے بھائی نے اپنا بیٹا دوسرے بھائی کو دیا ہوا ہے بچپن میں ہی, اور وہ جو اپنا بیٹا نہیں ہے ان کا نام ان کام اچھی کیا کہہ رہے ہیں بھائی, تربیت بھی پھر بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو پتا چلے کہ وہ ماں باپ کا اپنا بیٹا نہیں لیکن وہ پھر بھی انہی کے ساتھ رہے تو وراثت میں کس کے ساتھ شریک ہوگا؟ وہ باپ جنہوں نے چنا تھا یا جنہوں نے جنا تھا یا جنہوں نے تربیت کی, نیز وہ اپنی ماں جو اس کی چچی ہے ماں کہہ کے دعا کر سکتا ہے؟ دیکھو جنہوں نے اس بچے کی تربیت کی ان کا بہت بڑا احسان ہے, احسان ماننا چاہیے, لیکن بچہ اپنے باپ ہی کا ہوتا ہے اسلام میں, چاہے تربیت باپ نے نہ بھی کی ہو, اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو رائٹ زیادہ دیتا ہے. ہم اصل میں غیر مسلموں سے بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں, اسلام کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. اسلام بلڈ ریلیشن کو ترجیح دیتا ہے باقی تمام ریلیشن پہ, تمام ریلیشن پہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ بلڈ ریلیشن. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اللہ کہتے ہیں جو رشتے ہیں نا خونی رشتے وہ اللہ کی نظر میں سب سے پہلے ہیں, تو باپ کا رشتہ چچا سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو اس بچے کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے, ولدیت میں باپ ہی کا نام ڈلے گا ساری زندگی چاہے کوئی بھی پالے. اور ماں باپ نے بڑا ظلم کیا کہ بچے کو بچپن میں بتایا نہیں کہ تمہارا اوریجنل باپ کون ہے, بڑے ہو کے پتا چلتا ہے بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سے,
बचपन से बता दो भाई तुम्हारे बाप ये पलती पलते तुम यहाँ पर हो तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, अब्बा वो है लेकिन तुम्हें पाल कौन रहा है, तुम्हारे अब्बा की परमिशन से ये पाल रहे हैं तो क्या जा रहे हैं इसमें। लेकिन विरासत भी बाप से मिलेगी, इसकी विरासत भी बाप को मिलेगी, और बाप और चचा के ऑर्डर में टकराव होगा तो किसकी मानी जाएगी, बाप की मानी जाएगी, जो खूनी रिश्ता है। इस्लाम बहुत ज्यादा खूनी रिश्तों को अहमियत देता है।
मुफ्ती साहब मैं डिफेंस से आया हूं नमाज पढ़ने के लिए, तो मैंने आपका एक क्लिप सुना जिसमें आपने कहा फरमाया कि जो इमाम के मुशरकाना ख्यालात हों जैसे मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़िर जानता है और उनसे मदद तलब करता है जिस तरह की बात आपने की थी, तो ये तो तकरीबन तमाम ही जो बरेलवी मसलक की मस्जिदें हैं तो यही है, तो फिर उसका मतलब है कि बरेलवी मसलक की मस्जिदों में नमाज इमाम के साथ नहीं पढ़ सकते हम।
नहीं, बरेलवियों में तमाम लोगों का ये अकीदा नहीं है, इनमें कुछ मोतदिल भी हैं जिनका ये अकीदा नहीं है कि नबी हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर नाजिर है, हर चीज का अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, तो ये तमाम बरेलवियों का अकीदा है नहीं।
तो हमें कैसे पता,
जब आपको नहीं पता चल रहा तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपने तहकीक करनी है ना। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा, वो समझ रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब को पता चल रहा है। लोग आगे पूछते हैं मुफ्ती साहब एक रिश्ता आया मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये लड़की ठीक है कि नहीं है, तो मैं कहता हूँ जब तुझे पता नहीं चल रहा तो मुझे कहाँ से पता चलेगा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ उसको।
ये जो बच्चे का मसला आपने बताया इसका वो क्लिप बनेगा?
केड़ा बच्चा?
ये जो ले पालक बच्चे का मसला आपने बताया,
क्लिप बना देंगे भाई, क्लिप बना दो यार बच्चे का
तफसील
है। पिछले हफ्ते मैंने ज्यादा डिटेल से बनाया, उसका क्लिप बना दो, वो नेट पे चल जाएगा इंशाअल्लाह। वो हमारा इंडिया में जो चैनल बंद हुआ तो अभी इंडिया के लिए कौन सा चैनल खोला है? अच्छा, हमारा इंडिया ने चैनल ही उड़ा दिया है,
मुफ्ती साहब
ज्यादातर तो हमारे लोग वहां सुनते थे। चलो मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी तो बनती है यार।
मुफ्ती साहब इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे चार चार शादियां कर लें, और बांदी कौन कहलाती है, किन के लिए होती है?
इंडिया की जंग में इंशाल्लाह फतह हमें हासिल होगी लेकिन उनकी औरतें बांदी नहीं कहलाएंगी। बांदी पहले जमाने में होती थी जंग में जो औरतें कब्जे में आती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में एग्रीमेंट था। अब पूरी दुनिया में एग्रीमेंट ये है कि कोई किसी की औरत को बांदी नहीं बना सकता, ना गुलाम बना सकता है ना बांदी, तो इस्लाम ने मुआहदों की पाबंदी का हुक्म दिया है, तो लिहाजा अब नहीं हो सकता।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक,
अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब वो जो मार्शल आर्ट वाला सवाल आया था अभी आपके पास पर्ची पे,
अच्छा
मार्शल आर्ट्स वाला के औसत कमाई जायज है, ये जैसे मोहम्मद अली वगैरह बॉक्सिंग लड़ते हैं इनके हिसाब से, मतलब इनके कपड़े भी इस तरह के नहीं होते और ये फेयर लड़ाई हो रही हो अगर, तो इस तरह इसमें जायज है?
देखो सतर छुपाना बहरहाल फर्ज है मुसलमान मर्द के लिए, जायज नहीं कि नाप से लेके घुटने तक किसी भी जिस्म के उज़्व को जाहिर करे। खेलों में इसका ख्याल किया करो, मार्शल आर्ट तो सीखना चाहिए, हम भी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, जाते हैं रोजाना पढ़ाई से जब फारिग होते हैं तो ठीन ठीन सीख रहे होते हैं वो भी, तो ये तो सेहतमंद कौमों की अलामतें होती हैं। लेकिन लिबास नाप से लेके घुटने तक ये छुपाना फर्ज है, तो इसको खोलना जाहिर जायज नहीं है। अंग्रेजों पर को फॉलो मत करो, उनका तो कोई है ही नहीं ना, चड्डे बनियान जो मर्जी वो पहने, नहीं पहने तो भी ठीक है उनके यहाँ, हम मुसलमान है भाई, हमें शरीयत ने कुछ हुदूद रखी है हमारी। बाकी आमदन का इससे ताल्लुक नहीं है कि क्या पहन के लड़ रहा है, आमदन का ताल्लुक इससे कि जो काम कर रहा है वो बजाते खुद जायज है या नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मजदूर अगर कुआं खोदता है और उसको कुआं खोदने की उजरत मिलती है तो जायज है, चाहे वो पूरे कपड़े पहन के खोदे या चड्डी बनियान पहन के। अब चड्डी पहन के भी अगर उसने कुआं खोदा है तो कुएं की आमदन तो हलाल होगी ना, इसलिए कि आमदन चड्डी पहनने की नहीं मिल रही, ये आमदन किस चीज की मिल रही है, कुआं खोदने की, तो हम उसको कहेंगे भाई तू पूरे कपड़े पहन के कुआं खोद, ये गुनाह मिल रहा है, तू जो चड्डी पहन के कुआं खोद रहा है गुनाह मिल रहा है, लेकिन उसकी आमदन हराम नहीं होगी। आमदन जब हराम होगी जो चड्डी के इश्तेहार में आए, चड्डी पहन के बताए गए थे चड्डी पहन के मैं ऐसा लगता हूं और कंपनी उसको पैसा दे रही हो, ये आमदन हराम होगी उसके लिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बहुत चड्डी बनियान। इंडिया ने गुज़श्ता रात लाहौर बंदरगाह में, लाहौर में बंदरगाह कहां से आ गई है, अच्छा मीम्स हैं। इंडिया ने गुज़श्ता रात लाहौर बंदरगाह में मिसाइल हमला करके हमारा लाहौर पोर्ट तबाह कर दिया है, इसके साथ कराची में बड़े पैमाने पर तबाही फेर दी है जिसकी वजह से कराची के लोग कई दफा मर गए हैं, सिर्फ चंद घर बचे हैं जहां से बैठकर लोग पोस्टें कर रहे हैं। इंडिया का चैनल यार इतना झूठ बोल रहा है ना। मजीद हमारे दो F-16 गिराकर हमारे पायलट चाहत फतेह अली खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या लिखा हुआ आ गया, इन सब के बाद फाइनली हमारी आर्मी चीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत हाल में कौम क्या करे यार। इतनी देखो जब जंग होती है ना तो बहुत लंबी लंबी फेंकी जाती है। आज सुबह किसी ने वीडियो भेजी किसी दूसरे कंट्री से कि कराची एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया इंडियन ने और ये हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है बैठे हुए, थोड़े बहुत तो होता ही है। वो तो जब जंग होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, तो प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अभी मोदी इतनी बौखलाहट का शिकार है, खुद ही अपने मुल्क में मजीद धमाके करा रहा है। वो हाँ ये कर दिया, हाँ वो कर दिया, इतने लोग मर गए, ये कर दिया वो कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हो भाई, कुछ हलचल पैदा हो, क्योंकि उसने अभी इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए वोट चाहिए उसको। काम तो धेले का नहीं किया उसने इंडिया में तो फिर यही तरीका होता है वोटिंग के लिए। तो हमारे ISPR का बयान आया है, भाई अगर हमने हमला किया होता ना तो हम बताते हमने किया है और इंडिया इसको छुपाता। हमने नहीं किया इसलिए इंडिया इसको क्या कर रहा है, उछाल रहा है। जब भी कोई फौज हमला करती हो तो चाहती है कि दुनिया को नजर आए हमने ये कर दिया। जैसे 5 तैयारे गिराए, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 7 तैयारों की है, लेकिन ऑफिशियली जो ऐलान हुआ है वो 5 तैयारों का हुआ है, तो चलो 5 ही मान लेते हैं उसको। तो 5 तैयारे गिराए तो उन्होंने बताया ना हमने गिराए हैं, तो पाकिस्तान जो काम करेगा वो बता देगा कि ये हमने किया है। लेकिन बात यह है कि वो खुद ही शोर शराबा, इधर हमने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया, ऐसे चल रहा है कुछ हो। लेकिन हम बहुत ढीठ लोग हैं, हमें नहीं हो रहा कुछ, हमें कुछ नहीं हो रहा। अच्छा इंडिया में ना वोट मिलता है पाकिस्तान दुश्मनी की बेस पे, मुझे वोट दो मैं पाकिस्तान की ईंट सेंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं। पाकिस्तान में इस बेस पे वोट नहीं मिलता। अगर कोई यहां सियासी लीडर खड़ा हो और बोले मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, इलेक्शन में जीतेगा ही नहीं वो। हमारे लोग बोलेंगे क्यों कर देगा भाई, उनको रहने दो आराम से, जीते दो यार। तो इससे पता चलता है जो अस्करी लिहाज से स्टेबल होते हैं ना वो घबराए हुए नहीं होते, वो घबो बिला वजह की भड़कियां नहीं मार रहे होते, बिला वजह की धमकियां नहीं दे रहे होते वो। तो हमारे यहां इस बेस पे वोट नहीं मिलता कि मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं वाट लगा दूंगा। कोई मुझे नहीं याद पड़ता किसी सियासतदान ने कहा हो कि मुझे वोट दो मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। अगर कोई सियासतदान ये नारा लगाए तो वोट मिलेंगे ही नहीं उसको, इसलिए लगाते हैं। इंडिया में वोट इस बेस पे, जो शिद्दत पसंद हिंदू है उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से वोट इसी बेस पे मिलता है कि मैं पाकिस्तान की वाट भाई पाकिस्तान का रकबा तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ा है, आबादी तुम्हारे लिहाज से बहुत कम है, फौज की तादाद तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ी है, फिर भी तुम मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। इसका मतलब घबरा तुम रहे हो और हमें ये शो कर रहे हो कि हम घबरा रहे हैं, हम नहीं घबरा रहे। हमारे यहां मीम्स पे मीम्स बनी चली जा रही है, बनी चली जा रही है मीम्स पे मीम्स। कल एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे ये क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये कोई जंग है, उधर से एक ड्रोन आ गया, यूं आ गया, एक जंग है। मैंने कहा ठीक है मैं मोदी से बात करता हूँ, कोई बड़ा मिसाइल भेजे यार, इनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अच्छा है ना नहीं हो रही, अच्छा है नहीं हो रही, तो उनको इस पे पाकिस्तानियों को इस पे इश्काल हो रहा है क्यों नहीं हो रही, ये क्या मजाक लगाया हुआ है, इधर से ड्रोन आ गया उधर से मिसाइल आ गया, क्या मजाक लगाया हुआ। तो मैंने कहा खुश को यार अच्छा ना, मुझे गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा मैं मोदी से रब्ता करता हूँ, भाई हमारी कौम कह रही है क्या और मजाक लगाया हुआ है, फिकर करो कोई मिसाइल विजाइल खुदा ना खासा गिर गया तो फिर बोलोगे ये क्या हो गया।
अस्सलाम वालेकुम,
जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए जी।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझसे मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं, 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। जैसा कि एक है कि नमाज जो अगर किसी के बंदे का नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, मिसाल के तौर पे फजर की, कहते हैं जब अल्लाह राजी होता है तो बंदे का दिल चाहता है, फजर की नमाज पढ़ने का दिल चाहेगा अल्लाह राजी होगा तो, और अल्लाह राजी होगा तो इसी तरह जोहर का, असर का, मगरिब का और ईशा का, और अगर अल्लाह राजी नहीं होगा तो बंदे का दिल ही नहीं चाह रहा होगा नमाज पढ़ने का। दूसरा सवाल ये है मेरा, अगर कोई बंदा जुम्मा नहीं पढ़ रहा, यानी कि नमाजें तो वैसे भी नहीं पढ़ रहा, जुम्मे की नमाज पढ़ने भी नहीं जा रहा वो, और कहते हैं कि 4 जुम्मे अगर नहीं करो तो दायरा इस्लाम से बंदा खारिज हो जाता है, तो इनके बारे में
तीन जुम्मे अगर कोई नहीं पढ़े तो हदीस में आता काफिर हो जाता है, यानी उसके दिल पे बहुत स्याह मोहर लग जाती है। काफिर तो फिर भी नहीं होता, किसी अमल से काफिर नहीं होता इंसान, लेकिन और देखा है हमने जिन लोगों ने जुम्मा भी छोड़ना शुरू किया फिर वो मुर्तद होके मरे हैं, क्योंकि उनके दिल में इस्लाम की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जुम्मा तो हर बुरे से बुरा इंसान भी पढ़ ही लेता है, तो यो ऐसी सख्त मोहर लग जाती है दिल के ऊपर। और ये जो पहली बात आपने की कि अल्लाह राजी होगा तो नमाज में दिल लगेगा, ये बात ही गलत है, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह राजी होगा चाहे दिल लगे या ना लगे, बल्कि दिल ना लग रहा हो फिर नमाज पढ़ोगे तो डबल राजी होगा, क्योंकि उसमें मशक्कत ज्यादा है। तो जिस नेकी में भी मुश्किल ज्यादा उसमें अल्लाह ज्यादा राजी होता है।
अच्छा एक सवाल मैंने आपको बोला था, एक और मेरा सवाल है कि जब मैं तकरीबन 12-13 साल का था उस वक्त ऐसा हुआ था, अहले तशी कुछ लड़के थे जो कि उस वक्त गालियां बक रहे थे खुल्फा राशिदीन को, तो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने मुगलजात बकी और गालियां बकी, तो फिर मैंने अपने जो जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने जाता था तो मैंने उनको इमाम को जाके बताया, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि ऐसा जो शख्स होता है वो कत्ल वाजिबुल कत्ल कहलाता है। तो उस वक्त क्योंकि मैं छोटा था 12-13 साल का था, तो क्या ऐसा हकीकत में ऐसा है?
देखिए खुद से किसी को कत्ल करना जायज नहीं है, इससे मुल्क में कत्ल व गारत फैलता है, कानून है केस करो आप। और कोई भी सहाबा को गालियां देता है आप उसको बोलो मेरे सामने ये काम नहीं करना आपने, भैया इंडोर जो मर्जी करते रहो आप खुदा खुदा को खुद खुदा को जवाब दोगे, हमारे सामने ये काम किया तो फिर उसका रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये तो दुनिया में, यहां तक के कुरान ने कहा है कि हिंदुओं के जो बुत हैं उनका भी मजाक मत उड़ाओ, किसी के सामने उसके बुतों को बुरा मत कहवा, लेके जो झूठे खुदा हैं, क्योंकि उसके नतीजे में वो तुम्हारे खुदा को ना बुरा कहना शुरू कर दे। तो इतनी सख्त एहतियात का हुक्म दिया है, तो आप उनसे बोले ये तो हमारी मुकद्दस हस्ती है, अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह अनहुम अजमईन, हमारी किसी मुकद्दस हस्ती को हमारे सामने तुमने बुरा भला कहा तो उसका फिर जो हमारी तरफ से रिस्पॉन्स होगा उसमें कोई खैर की तवक्को आप ना रखें।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
जी
मुफ्ती साहब मेरे एक सवाल ये है कि मेरे चंद दोस्त हैं,
हाँ,
और जो है उनको मैं कुछ उनमें हाफिज भी हैं, तो मैं उनको दाढ़ी रखने का कहता हूँ कि तुम दाढ़ी रखा करो, तो वो कहते हैं भाई हमें जो है ना ये 5 सेंटीमीटर की दाढ़ी रखने का भी सवाब मिल रहा होगा, जबकि मैं उनको बताता भी हूँ कि हदीस में कि जो दाढ़ी रखना जो है दाढ़ी बढ़ाओ और दाएं बाएं और नीचे से एक मुट्ठी होना चाहिए, और जब एक मुट्ठी से ज्यादा हो जाए तब कहीं जाके उसको तराशा जाता है, तो कहते हैं कि नहीं इतना जरूरी नहीं है, हम जो 5 सेंटीमीटर वाली भी रखें तो इसका भी कहीं ना कहीं सवाब मिलता होगा। और दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा जैसे इनमें कुछ हाफिज भी है तो वो तरावी वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या उनके पीछे तरावी या नमाज पढ़ना, क्योंकि दाढ़ी तो रखते ही नहीं है, तो क्या जायज है या पढ़नी चाहिए क्या है?
देखो दाढ़ी जिसकी ना हो उसको अपनी मर्जी से इमाम बनाना ठीक अमल नहीं है, बन जाए तो मजबूरी में नमाज पढ़ी जाए उसके पीछे, लेकिन दाढ़ी एक मुट्ठी रखना वाजिब है, इससे कटाना जायज नहीं है, क्योंकि नबी ने दाढ़ी रखने का नहीं आफुल लिहा दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है, दाढ़ी बढ़ाने का। अब अहले हदीस हजरात इस पे अमल करते हैं, कहते हैं बढ़ाओ बिल्कुल भी ना काटो, तो वो भी एक हदीस से बहरहाल साबित शुदा हकीकत है, उसको हदीस के जाहिरी अल्फाज तो यही है, लेकिन जो जमहूर उलमा है वो कहते हैं एक मुट्ठी के बाद काट सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मुट्ठ से ज्यादा काटा करते थे और किसी सहाबी ने उन पर कोई एतराज नहीं किया। तो बढ़ाने का हुक्म है रखने का नहीं है, तो लोग छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं इससे गुनाह से नहीं बच सकते, अलबत्ता ये जरूर है कि बिल्कुल काटने से बेहतर है कि छोटी रख ली जाए, लेकिन इससे हदीस पर पूरा अमल होता नहीं है, क्योंकि दाढ़ी रखने में एक बहुत बड़ी हिकमत है औरत से मुशाबहत खत्म की जाए, तो वो छोटी दाढ़ी में कुछ ना कुछ तो हो जाता है ना इस पर अमल, लेकिन बहरहाल उससे गुनाह से बचेगा नहीं, बचेगा जब जब हदीस पर पूरा अमल करेगा, बढ़ाएगा कम से कम चारों तरफ से एक मुश्त जब तक नहीं होगी तो उस वक्त तक हदीस पे अमल नहीं होगा। अच्छा भाई ये किसी ने सवाल पूछा, आपके मौजूदा शेख के बयानात बड़े जबरदस्त दिलचस्प आ रहे हैं जिसमें उन्होंने गजवा हिंद पर भी बयान दिया है, इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? आपने फरमाया था गजवा हिंद पहले हो चुकी है, इसमें उलमा की दोनों राय है कि जो गजवा हिंद से मुतालिक बशारते हैं वो पहली जंग जो हुई थी मोहम्मद बिन कासिम वगैरह के दौर में या उसके बाद वाली भी है, दोनों राय है उलमा की। अब बात यह है कि हमने इसको गजवा हिंद समझे या ना समझे, اتنی بات تو ہے کہ ایک غیر مسلم اسٹیٹ ایک مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر رہی ہے, تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ریاست پر حملہ ہوگا تو سب پر اپنی استطاعت کے بقدر جہاد لازم ہوگا. اس میں تو کسی کی دو رائے, اب اس کو غزوہ ہند کہیں یا نہ کہیں, غزوہ جاپان کہہ لو آپ اس کو, ٹھیک ہے نا, غزوہ کچھ بھی کہہ لو, غزوہ ملیشیا کہہ لو آپ. تو اب بجائے اس بحث میں پڑھنے کے یہ ہے یا نہیں ہے, بھائی ایک حقیقت ہے, جب بھی اسلامی مملکت پہ حملہ ہوگا تو جہاد سب پہ اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوگا.
السلام علیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام مستفتی صاحب.
مفتی صاحب میں اپنے بچے کو حفظ کروا رہا تھا تو میری والدہ کو
جی
میری والدہ کو بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ پڑھ کے سناتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتی.
ماشاء اللہ.
اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا,
اللہ مغفرت.
تو میرا بچہ اگر ان کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہے تو کیا ان کو اس چیز کا محسوس ہوتا ہے؟
دیکھیں اسپیشلی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ٹھیک نہیں ہے, انہی چیزوں سے بدعت کا وہ آغاز ہوتا ہے. تو بچے, ہاں اگر آپ وہ بچہ دادی کی قبر پہ چلا جائے ویسے ہی دعا کرنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے, اور وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں آہستہ آواز سے, لیکن اسپیشلی قبر پہ جا کے تلاوت کرنا کوئی فضیلت کا عمل نہیں.
تو ان کی
تو ان کو بچے کو چاہیے گھر بیٹھ کے تلاوت کرے اور انشاءاللہ اس کا ثواب آٹومیٹیکلی دادی کو ملے گا, کیونکہ انہی کی ترغیب پر انہی کی خوشی پر اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے اور ان کے لیے دعا مانگے. قبر پہ جا کے تلاوت, یعنی تلاوت کی نیت سے قبر پہ مت جائے کہ میں تلاوت کروں گا. تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس کو چھوڑو گی.
اچھا ایک سوال, ابھی آپ نے غزبہ کا کہا تھا, تو غزبہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے تھے. غزبہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت کی تھی. تو ابھی ہم غزبہ ہند کہتے ہیں یا آپ غزبہ ملیشیا یا جو کہہ رہے تھے, تو اس سے کیا مطلب اخذ کر رہے ہیں ہم لوگ؟
دیکھیں نبی کے دور میں جب جنگ ہوئی ہے نا, تو اس جنگ کے علم غزبہ اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں نبی شریک ہو, لیکن یہ قیامت تک کا اصول نہیں ہے. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی جہاد ہوگا اس کو غزبہ کہا جائے گا. ہاں محدثین کی عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں غزوہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک ہوئے, اور سریا اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک نہیں ہوئے, جس کی جمع سرایا آتی ہے.
السلام علیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب ایک بندے نے سسرال والوں کو ادھار پیسے دیے.
آگے مجھ سے سنا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ایک بندے نے سسرال کو ادھار پیسے دے دیے. ڈپریشن شروع ہے.
پیسے نہ دینے کی صورت میں اس نے غصے میں کال کی, بات تیز ہو گئی تو اس نے غصے میں کال بند کر دی فون. تو یہ اپنے ساتھ بولنے لگا کہ اب اگر میری بیوی آپ لوگوں کے گھر آ گئی تو 10 طلاقیں ہوگی اس کو. طلاقیں تو 10 نہیں ہوتی, 3 ہوتی ہے. اور اس نے جو یہ الفاظ بولے یہ بالکل اکیلا تھا, کوئی آس پاس نہیں تھا. تو کیا یہ طلاق واقع
ہوگی؟ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. بہت ہی بیوقوف داماد ہے جس نے بولا کہ میری بیوی آپ کے گھر گئی تو اس کو 10 طلاق ہے. تو وہ جائے گی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی, کبھی بھی نہیں جائے. اب یا تو یوں کر لیا جائے کہ پہلے اگر کبھی طلاق نہیں دی ہے تو بیوی کو 1 طلاق بائن دی جائے. بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا. جب 1 طلاق بائن دی جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. 3 مینسز گزرے بیوی کے, پوری عدت پوری کرے, عدت پوری کر کے نکاح بالکل لیا ختم, پھر وہ جائے اپنے ماں باپ کے گھر, بیوی چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر. اب طلاق شرط پوری ہو گئی, لیکن طلاق اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ نکاح بھی ختم اور عدت بھی ختم. تو یہ قسم پوری ہو جائے گی, پھر دوبارہ اس سے 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر لے. دوبارہ نکاح کرے گا تو اب دوبارہ ماں باپ کے گھر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ وہ قسم مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اب یہ تدبیر کرنی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں.
السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال ہے, چونکہ جنگی ماحول ہے تو اس سلسلے میں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں تو ان پہ کیا لازم ہوگی کہ وہ پاک فوج کے خلاف لڑیں؟ اگر لڑ لیں تو پھر اگر وہ آمنے سامنے ہو تو ان میں کون شہید کہلائے گا؟
ظالم کا ساتھ دینا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. ہاں انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت, ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم مودی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تم انڈیا کے خلاف کھڑے. بھائی وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ صبح و شام یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں، مودی حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس نے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں وہاں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں، سوائے چند لوگوں کے نارملی حالات مسلمانوں کے انڈیا میں اچھے نہیں ہیں. مسجدیں گرائی، صبح و شام ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. احمد آباد کا واقعہ دیکھ لو اور بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لو، اس کے بعد کتنی مسجدیں شہید ہو گئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ابھی جو تمام وقف کی اموالات جن سے مدرسے اور مسجدیں چلتی تھیں وہ تمام املاک گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے رہی ہے، اس سے تو مسجد اور مدرسوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان حالات میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ انڈیا کے خلاف بولیں، ایسا نہیں ہوتا. لہذا ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں نا، ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، ان تقریروں سے ان سے بدگمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہی کہنا ہے، وہ مجبور ہے بےچارے یہ کہنے پر. اور لیکن انڈیا مودی نے ماننا پھر بھی نہیں ہے، یہ بتا دوں میں، ماننا پھر بھی نہیں ہے کہ یہ ہم وہ سوتیلا پن رکھنا ہے اس نے، کیونکہ وہ مودی شدت پسند قسم کے جو ہندو ہیں، جو بہت ہی بنیاد پرست ہندو ہیں، ان کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اس نے مذہب کا منجن بیچنا ہے، اس نے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو دبانا ہے. تو وہ شدت پسند ہندو کہیں گے یہ ہمارا ہے، تو یہ اس کا موٹیو ہے، یہ بھائی اس کا ہدف ہے، یہ تو یہ کرے گا. وہ
مفتی صاحب اپنا جو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اس سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم رسول نبی مبعوث نہ کر دیں، تو اس سے مراد نبی کا فزیکلی مبعوث ہونا یا ان کی تعلیمات کا آنا؟
فزیکلی مبعوث ہونا نہیں ہے.
دوسری بات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہیں تک پہنچ گئیں تو وہ بھی مبعوث ہونا ہی ہے.
تو بہت سارے دنیا کے اندر ایسے علاقے، آئس لینڈ، جنگلات ہیں جہاں جانا مشکل ہے، ان کا وہاں سے آنا مشکل ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. تو وہ ان کے بارے میں کیا ہے؟
وہ جہنم میں نہیں جائیں گے.
ان کا کیا ہوگا؟
نہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے،
جنت میں جائیں گے.
جنت میں، اگر جنت کا تو ہمیں نہیں پتا بھائی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن اتنا پتا ہے جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ ایسے لوگوں کو اللہ، جو راج قول ہے اس کے مطابق اللہ قیامت کے دن آزمائے گا. جیسے کافروں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں نا، تو روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بالغ کریں گے، ان کو عقل اور شعور دیں گے، اور ان کے لیے بھی اسی طرح جیسے دنیا میں امتحان ہوتا ہے ایسے امتحان کا ان کے لیے بھی رکھی جائے گی. تو جو اس میں عقیدہ توحید کو اختیار کیا اور صحیح عقیدہ اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے، اور جس نے اس وقت غلط چیز کو اختیار کیا ان کے لیے جہنم ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ آخرت میں ہوگا، اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نہ پیغمبر پہنچے، نہ پیغمبر کی تعلیمات پہنچی، اور پھر بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. قرآن سے پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہوگا. جہنم ملی ہے کافی ہے نا، جنت میں ضرور بھیجنا ہے.
جو آپ نے فرمایا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو عقل دیں گے اور فرمائیں گے، تو یہ قرآن اور حدیث میں کہیں ہے؟
روایات میں ہے، یہ بات صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. جی اگر تو یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے امت کا، لیکن راجع قول جس کو علماء نے قرار دیا ہے نا وہ یہی ہے.
السلام علیکم مفتی صاحب. جی میں پنجاب بہاولپور سے آیا ہوں.
ماشاءاللہ بہاولپور سے؟
جی جی بہاولپور سے، جہاں بم گرا ہے.
تو وہاں تھے آپ اس وقت جب بم گرا تھا؟
جی جی.
ماشاءاللہ.
تو آپ سے
اس پہ ماشاءاللہ
ملاقات کرنی تھی ایک تو، اور دو پرسنل سوال پوچھنے تھے کسی نے کال پر آپ سے. طلاق کے ہیں دونوں ہی.
ابھی پوچھ لینا سوال.
جی
سوال ابھی پوچھ.
وہ بندہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائے گا کال کر کے.
کال کر کے بتائے گا؟ دیکھو طلاق کا مسئلہ ریٹن میں پوچھ لو تو زیادہ اچھا ہے، کال کر کے بتانے کے بجائے بہتر ہے.
کیونکہ جس نے دی ہے جس حالات میں وہ اسی طریقے سے بتائے گا آپ کو کہ ہوئی یا نہیں ہوئی.
زبان سے دی ہے؟
جی زبان سے دی ہے.
تین دی ہے؟
تین دی ہے.
بس ہوئی ہے نا پھر.
رخصتی سے پہلے دی ہے؟ رخصتی نہیں ہوئی.
رخصتی سے پہلے طلاق دی ہے. یوں دیے تمہیں تین طلاق یا یوں دیے تمہیں طلاق طلاق طلاق؟ کیسے دیے؟
طلاق اطلاق اطلاق.
پھر ایک طلاق ہوئی ہے؟
ایک طلاق ہوئی. لیکن وہ پہلے ملتے جلتے بھی تھے.
ہاں تو تنہائی میں جمع ہوئے ہیں نا وہ.
یہ کہ ایسی تنہائی نہیں تھی کہ بالکل تنہائی، ایک کمرے میں سائیڈ میں مل سکتے تھے.
ایسی تنہائی کہ اگر ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، ایسی تنہائی ملی ہے؟
جی وہ تو اب وہ ہی بتائے گا.
تو اس سے پوچھ کے آپ بتا دو نا، جب اتنا کچھ آپ بتا رہے ہو.
وہ تو کہتا ہے کہ گھر والے تھے لیکن کمرہ خالی تھا.
بھائی تنہائی کا مطلب ایسی تنہائی جس میں میاں بیوی اگر ہمبستری کرنا چاہیں, فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو ایسی تنہائی کو رخصتی ہی کہا جاتا ہے. اگر ایسی تنہائی نہیں ملی, مثال کے طور کمرے میں بیٹھے ہوئے دروازہ کھلا ہوا ہے, تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا ایسے, اس کو رخصتی نہیں کہتے.
صحیح.
یا کہیں پارک میں مل رہے ہیں چھپڑ میں, تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا ایسے, اس کو رخصتی نہیں کہتے. لیکن پارک ہے وہ, اوپن ایریا ہے. ابھی اتنے بغیرت تو ہم نہیں ہوئے نا انگریزوں کی طرح کے.
نہیں, اگر ان کو پتا ہو تو اس کمرے میں کوئی بیٹھا ہے, یہاں کمرے میں جانا منع ہے پانچ دس منٹ کے لیے, جیسے بیٹھ جاتے ہیں نکاح کے بعد, تو اب ان کی رخصتی ہوئی یا نہیں؟
پانچ دس منٹ کے لیے نکاح کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, کمرے کی کنڈی بھی لگی ہوئی ہے؟
نہیں, کنڈی نہیں ہے, ان کو بس اجازت نہیں کمرے میں جانے کی.
بھائی یہ فیصلہ دولہا خود کرے.
جی وہی تو
کہ کیا اتنی تنہائی تھی کہ اگر میں پراپر ہمبستری کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا.
صحیح.
اتنی تنہائی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے نہیں کر سکتا تھا, بھائی کنڈی نہیں لگی ہوئی. اتنی بغیرتی ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کنڈی کھلی ہوئی ہو اور دولہا دلہن سہاگ رات منا رہے ہو, ایسا بھی ہوتا نہیں.
اور ایک اور سوال,
اگر ایسا ہے تو پھر رخصتی ہو گئی تھی, اور اگر اتنی تنہائی نہیں تھی تو پھر رخصتی نہیں ہوئی.
جاتے وقت آپ مجھ سے ملاقات کرنی ہے.
ابھی آ جائیں, سلام
کر لوں.
آ جائیں ملاقات. جہاد کا موقع مل جائے تو اگر فرض قضا نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی وغیرہ باقی ہو تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہاولپور والوں کا حوصلہ بڑھائیں جا کے. جہاد کا موقع مل جائے تو اگر اچھا آج کل یہ بھی شروع ہو گیا, میزائل گر رہا ہے ہم پہ, گر رہا ہے ان پہ نہیں گر رہا, بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہم ہیں اصل, اور بھائی سب ایک جیسے ہیں, سب مسلمان ہیں, سب پاکستانی ہیں, سب کے غم میں برابر کے. اگر آپ پہ گرا تو یہ نہیں کہا اس پہ کیوں نہیں گرا, مجھ پہ کیوں گر گیا. تو آپ بولو چلو شکر ہے اس پہ نہیں گرا یار, وہ تو بچ گیا. جس پہ بھی گر رہا ہے, جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہم سب کی شہادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرمائے. یاد کا موقع مل جائے تو فرض قضا نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی, کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرو, فرض نمازیں باقی ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, نہیں پڑھ, جتنی ممکن نہیں ہے تو وصیت کرو اس کی. ہاں قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا بھی, لوگ پیسے لے کے شہید شہید ہو جاتے ہیں, جا کے ادھر پیسے لیے جا کے کیا ہو گئے شہید. وہ رو رہا ہوتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاتا, میرے پیسے تو دے دیتا. تو حقوق العباد کی بڑی ویلیو ہے بھائی. میرا کوئی دوست میری عزت نہیں کرتا, میرا کوئی بھی دوست میری عزت نہیں کرتا, سب میرا دل دکھاتے ہیں, تو میں اسی لیے سب سے دوستی ختم کرنا چاہتا ہوں, مگر اس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو آپ بھائی اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے بنائے ہیں, دوست اگر اچھا سلوک کر رہا ہے دوستی رکھو, نہیں کر رہا ہے یار تمہاری ایسی کی تیسی, دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کا تو مطلب ہے آپ کے ساتھ اچھا ٹائم پاس کر رہا ہے, کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو. ہاں بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے, اچھا سلوک کریں تو بھی بنا کے رکھنا ہے, نہیں کرے تو بھی بنا کے رکھنا ہے. تو یہاں ہے صلہ رحمی. تو باپ, ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہے, آپ سے بنا کے رکھیں تو بھی بنا لیا آپ نے, نہیں بنائے تو بھی بنا کے رکھنی آپ نے. تو دوست اچھا سلوک, بےزتی کر رہے ہیں تو نہیں. بعض لوگوں کو بےزتی کا شوق ہوتا ہے اپنی, جو دوست بےزتی کر رہے ہیں پھر جا کے اپنی بےزتی باقاعدہ کروا کے آئیں گے دوبارہ, پھر چار دن بعد خیال ہوگا بہت دن سے بےزتی نہیں ہوئی, تو پھر اسی دوست کے پاس چلتے ہیں. تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, مت رکھو دوستی. اچھا میرے بھائی آخری سوال ہے, آپ کا بیان سنا تھا کہ شادی کے پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی شادی کر لو, فی الحال لڑکی اپنے گھر میں رہے تو کم از کم. اچھا اس سے برائی سے بچنے کے لیے میاں تو مل جائے گا, تو آپ سمجھ رہے کہ ہم اس طرح نکاح کا پیغام بھیجنا مناسب رہے گا, کیونکہ کم عمر میں فوری روزگار نہیں ہے. اور بھائی لڑکی اور لڑکا اگر نکاح کر لیں برائی سے بچنے کے لیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن لڑکی کا ابا راضی ہوگا نہیں کہ آپ کرتے کچھ بھی نہیں ہو, آپ کو ایکچولی میں برائی سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. وہ کہے گا میری بچی کو بھیڑ کیوں چڑھا رہا ہے, ہمیں تو پراپر داماد چاہیے بھائی, وہ پراپر اس کو رکھے اور سنبھالے اس کو, تو وہ تھوڑی دے گا اور اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے آپ تو کریں پیغام بھیجیں, کچھ مجبور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ راضی ہو جائیں گی, لیکن جو مجبور نہیں ہے وہ راضی نہیں ہوں گے اور ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو راضی, کچھ مجبور ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ دنیا چلی اسی بیس پہ رہی ہے نا. تو اب ہوگا یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے شادی کی, آپ کو آپ کی خواہش پوری ہو گئی, اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ کے چھاڑ کے چلے جاؤ گے, تو یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی باپ ایسے راضی نہیں ہوتا.
اسلام علیکم.
تبھی ایسے موقع پہ آیا ہے کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کی, وہ پھر کثرت سے روزے رکھے.
السلام علیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام. جی
میں حیدر آباد سے آپ سے پہلی بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے.
اچھی بات.
اور میرے ساتھ روم میٹ ہے کمرے میں, میں ہاسٹل میں پڑھتا ہوں, تو وہ جب آئے تھے وہ نماز کا اتنا پابند نہیں ہے, تو میں نے اس کو بہت سے سمجھایا کہ نماز پڑھو, صبح کی نماز مطلب کبھی کبھی پڑھتا ہے, جمعے کبھی پہلے نہیں پڑھتا تھا, پھر میں نے کزن نے اس کو سمجھایا تو جمعے کے لیے جاتا ہے, پھر مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا شریف ہے تو اس وجہ سے اس کو میں نے زیادہ وہ نہیں سمجھایا, بعد میں مجھے پتہ چلا 7-8 مہینے بعد کہ یہ بریلوی ہے, تو اس وجہ سے میرے دل میں بہت ہوا ہے, پھر میں نے کہا یہ تو مسلمان تو ہے تو ابھی اس کو اس کے حوالے سے میں کیا سمجھو, ابھی بھی میں تو اس کو بہت ترغیب دیتا ہوں. ابھی
دیکھو
کیا ہو
سکتا ہے؟ آپ اگر لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو تو سمجھاتے سمجھاتے مر جاؤ گے, چھوڑ دو, ایک دفعہ سمجھا دیا بس اپنے حال پہ چھوڑ دو, آپ کے روم میں آپ کے ساتھ ہے اس کو اپنا ایکٹیویٹی میں مشغول رہنے دو, آپ اپنے کام سے کام رکھو. ایسے تو بھائی اتنے مسائل ہیں, باہر نکلو وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, کس کس کو پکڑو گے آ کے, ایک دفعہ سمجھا دیا بس محبت سے کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا فرض ادا ہو گیا, اب اپنے کام سے کام رکھو. جی ہاں موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.